الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان کی پچھلی راتوں میں ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ کا حاصل کرنا اور تقویٰ جو ہے وہ دل کی خواہشات کے پاک ہونے کا نام ہے۔ تو در حقیقت رمضان کا یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دل کی خواہشات پاک ہو جائیں۔ رمضان سے گزرنے کے بعد خواہشات پاکی کی طرف چلی گئیں تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کے مقصد کو حاصل کر لیا ہے، اور رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد خواہشات اسی طرح ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مقصد کو نہیں پا سکے۔ تو خواہشات کے پاک کرنے کے لیے سات چیزوں کی ضرورت جو مشائخ نے بتائی، ان سات چیزوں کا ہر رات میں ایک تذکرہ کیا، اور خواہشات پاک کرنے کے لیے چار چیزوں سے بچنا ہے کہ یہ چار چیزیں حصول نسبت میں رکاوٹ، اللہ کی دوستی میں رکاوٹ ہے۔ ان میں سے تین کا تذکرہ ہو چکا، اور وہ تین چیزیں کون سی تھیں؟ ناشکری، بد اخلاقی، اور تیسری چیز بری صحبت، ناجنس کی صحبت۔ تو یہ تین ایسی چیزیں کہ جو نسبت کے حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے۔ آج کی اس رات میں مشائخ کی بتائی ہوئی چوتھی چیز بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ جو نسبت کے حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے، جو اللہ سے دوستی بنانے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور وہ ہے شیخ کی بے ادبی، کہ یہ ایسی چیز کہ جو انسان کے لیے اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس راہ سلوک کے اندر معصیت سے اتنی بڑا نقصان نہیں ہوتا جتنا بے ادبی سے نقصان ہوتا ہے۔ کہ بے ادبی کا مطلب یہ کہ انسان اب فیض لینے کے قابل نہیں رہا۔ چنانچہ کچھ مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے اپنے شیخ کی بے ادبی کی اس کی بیعت ٹوٹ گئی، اس کو چاہیے کہ تجدید بیعت کرے۔ تو یہ بے ادبی جو ہے یہ انسان کو نسبت کے حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر کوئی پرنالہ ہو، بارش کا پانی گرے چھت پہ اور پرنالے سے وہ پانی نیچے اترے، اور اگر اس پرنالی کے اندر مٹی جم جائے تو اب جو پانی اوپر سے جو آ رہا ہے وہ تو پاک ہے، وہ تو صاف ہے، مگر اس پر نالے سے جو گزر کے جائے گا وہ پانی جو ہے وہ گدلا ہو جائے گا۔ تو انسان جب شیخ کی بے ادبی کرتا ہے تو شیخ کے قلب سے جو فیض نکلتا ہے وہ فیض گدلا ہو کے نکلتا ہے، وہ اثر نہیں رکھتا۔ اس لیے مشائخ نے اس آداب شیخ والے معاملے پہ بہت لکھا، بہت ساری کتابیں اس پہ موجود ہیں، مگر تین ایسے آداب ہیں جو موٹے موٹے ہیں، جن کا خیال کر لیا جائے تو یوں سمجھ لیں 70-80% آداب جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو آداب شیخ میں سب سے پہلا ادب یہ، اور جس بھی آداب شیخ کی کتاب کو آپ کھولیں گے تو پہلا ادب یہی لکھا ہوا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ انسان شیخ کی ظاہری حیثیت کو نہ دیکھے۔ ظاہر میں وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ فلاں برادری سے ہے، وہ فلاں برادری سے ہے، شیخ کا اور آپ کا جو تعلق ہے اس میں اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو بس یہی دیکھتے رہے ہوتے ہیں کہ جی پہلے پتہ چلے کون سی برادری سے ہے یہ، اور کئی لوگ ہوتے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جی کون سی زبان یہ بولتے ہیں۔ تو یہ جب دیکھنا ذہن میں آ گیا اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان بیعت کرے گا تو فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے بس یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی کتنے مالدار ہیں، ان کی ظاہری حیثیت کیا ہے مال کے اعتبار سے۔ تو اس چیز کا نظر میں رکھنا یہ پہلا بے ادبی ہے، پہلی بے ادبی ہے اس راستے کی، تو اس سے بچنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرماتے، ایک آدمی گزرا جس کی وضع قطع بھی بڑی اچھی تھی، جس کے چلنے کا انداز بھی بڑا اچھا تھا، لوگ اس کو جانتے بھی تھے، دیکھنے میں مالدار لگ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا اس آدمی کا جو ابھی یہاں سے چل کے گیا؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک ایک کر کے سب نے جواب دیا، اور سب نے تقریباً ایک ہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی یہ آدمی بڑا اثر و رسوخ والا ہے، لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، مالدار بھی ہے، جب یہ بات کرے گا تو لوگ اس کی بات کو بھی سنیں گے، اور اگر یہ کہیں اپنا رشتہ بھجوائے گا تو اس کا رشتہ بھی ہو جائے گا، تو اے اللہ کے نبی بڑا اچھا آدمی ہے۔ یہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رپورٹ دی اس آدمی کے بارے میں جو چل کے گزرا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی وہاں سے گزرا، اس کے کپڑے بھی ایسے کوئی اچھے نہیں تھے، معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے، وضاقتہ بھی اتنی کوئی امیروں والی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی غریب سا آدمی ہے، کوئی غریب سا صحابی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا اس آدمی کے بارے میں؟ تو صحابہ کرام میں سے صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی غریب سا آدمی ہے، بیچارہ مسکین ہے، لوگوں میں بیٹھ کے بات کرے گا تو لوگ بات بھی نہیں سنیں گے، کہیں رشتہ بھجوائے گا تو اس کا رشتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا کوئی طاقتور قسم کا بندہ نہیں ہے، در حقیقت کوئی کام کا بندہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ رپورٹ دی اللہ کے نبی کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلا بندہ تھا نا جس کو تم نے اچھا بندہ کہا، جس کو اثر و رسوخ والا بندہ کہا، ایسے بندوں سے پوری دنیا اگر بھر جائے، ان سب کو ملا لیا جائے، تو بھی یہ جو دوسرا بندہ ہے اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ظاہری حشمت، ظاہری حیثیت، کتنا مالدار ہے، دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس چیز کو سوچیں گے تو پھر شیخ سے فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، شرح جامی ایک کتاب ہے جو انہوں نے لکھی، جو بھی شخص عالم بنے گا اس کو شرح جامی پڑھنے کی مصیبت سے گزرنا ہوگا. تو یہ مشکل کتاب ہے. بہرحال حضرت نے لکھی یہ کتاب. تو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں, خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے, بڑی ان کی مشہوری تھی. تو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سوچا کہ بڑا وقت ہو گیا ہے, مجھے چاہیے کہ کسی اللہ والے کی زیارت کریں, اور خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے نکل پڑے کہ جی حضرت کی زیارت کرنے جانا چاہیے, حضرت سے فیض حاصل کرنا چاہیے. تو بہت لمبا سفر کر کے حضرت کی خانقاہ پر پہنچے. حضرت کی خانقاہ پہ گئے تو حال ہی کوئی اور تھا. ایسی مال و دولت کی رونق تھی کہ حیران ہو گئے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کی خانقاہ تھی یا کوئی محل تھا؟ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کسی فقیر کا گھر, کسی بزرگ کا گھر ایسا. اور حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ حضرت کے جو گدھے اور گھوڑے تھے ان کو باندھنے کے لیے جو میخیں تھیں وہ بھی سونے اور چاندی کی بنی ہوئی تھی. تو یہ حال تو کسی امیر سے امیر آدمی کا نہیں ہوتا. اللہ جامی نے سوچا کہ اتنی اگر عمارت ہے تو میرا یہاں پہ کوئی کام نہیں, ان سے میں کوئی بات نہیں فیض نہیں, اتنے امیر آدمی سے کیسے بات نہیں فیض حاصل ہو سکتا ہے, دنیا دار سا ہی آدمی ہوگا یہ زیادہ سے زیادہ. حضرت سے ملے بغیر واپس چلے گئے اور فارسی میں ایک مصرع کہا, نمردستاں کہ دنیا دوست دارد, کہ وہ مرد ہی نہیں جس نے دنیا کو دوست رکھا. یہ کہہ کر ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے. اب جب واپس چلے گئے تو لمبا سفر تھا, سفر کرتے کرتے رات کا وقت آ گیا, کہیں پڑاؤ ڈالا اور سو گئے. سو گئے تو خواب میں قیامت کا منظر دکھایا گیا, قیامت کی ہولناکیاں ہیں. اور ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہے کہ مجھے کون ان ہولناکیوں سے بچائے گا, خواب میں ہی بہت ہی پریشان ہو رہے ہیں. اس پریشانی کے عالم میں وہ دیکھتے ہیں کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ملا جامی کو ان ہولناکیوں میں سے نکال کے لے گئے. آنکھ کھل گئی, اب سوچ میں پڑ گئے کہ میں تو ان کو چھوڑ کے آیا ہوں کہ دنیا دار سے لگ رہے تھے, اتنا مال پیسہ ان کے پاس, اور یہاں خواب اللہ تعالیٰ نے ایسا دل میں ڈالا ہے اور بالکل چھوڑ کے آیا ہوں اور واپسی پہ یہ خواب. تو اور ذرا ذہن جو ہے وہ منتشر ہو گیا, بیٹھ گئے سوچ میں. کافی دیر سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ میں واپس جاتا ہوں حضرت کے پاس, دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے, آخر کو ملاقات تو نہیں کی. تو پھر واپس سفر کیا اور اگلے دن حضرت کی خانقاہ پر پہنچے. اب حضرت جو تھے وہ اپنی مسند پہ جلوہ افروز تھے, اور یہ جیسے ہی داخل ہوئے تو حضرت نے فرمایا, مولانا آ گئے؟ انہوں نے کہا جی آ گیا. حضرت نے فرمایا کہ وہ کیا مصرع کہا تھا جاتے ہوئے؟ اب بڑے حیران کہ حضرت کو یہ کیسے پتا چل گیا. انہوں نے آگے سے کہا, حضرت ویسے ہی کوئی بات کر دی تھی, کوئی ایسی ضروری بات نہیں تھی. کئی مرتبہ مرید اپنے شیخ سے ٹرکس کھیلتے ہیں نا کہ حضرت نہیں نہیں کوئی نہیں بات تھی, ایسی بات کوئی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, جس طرح وہ مصرع کہا تھا اسی طرح یہ مصرع کہو. تو اب جب یہ فرمایا تو پھر فارسی میں کہا کہ حضرت یہ کہتے ہوئے واپس چلے گیا تھا, نمر دستاں کہ دنیا دوست دار, کہ وہ مرد ہی نہیں جس نے دنیا کو دوست رکھا. تو حضرت نے شعر کو مکمل فرمایا, اگر دارد برائے دوست دارد, کہ اگر اس دنیا کو دوست رکھا ہے تو اس دنیا کو بھی دوست اسی دوست کی وجہ سے رکھا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو پہلا ادب یہ کہ شیخ کی ظاہری حشمت کو نہ دیکھا جائے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کو چائے پینے سے مطلب ہونا چاہیے, برتن جو ہے وہ کانچ کا ہو یا مٹی کا ہو اس سے کیا غرض ہے؟ تو شیخ سے ہمیں مطلب جو ہے وہ اس کی ظاہری حشمت سے نہیں ہے، وہ باطنی فیض سے ہے، اس کے علوم سے ہے، اس کی توجہ سے ہے، اس کی ہم پہ نگاہ پڑ جائے اس چیز سے ہے۔ تو پہلا ادب یہ کہ شیخ کی ظاہری حشمت کو نہ دیکھا جائے، سارا وقت کیلکولیشنز نہیں کرتے رہے کہ واٹ از ہی ورتھ، ہاں کتنے کا ہے یہ شیخ، اس چیز کی کیلکولیشنز نہ کریں۔ دوسرا ادب جو مشائخ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس راستے پہ چلنے والا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شیخ سے محبت نہ رکھے، اس کی خدمت نہ کرے۔ اس امت کے علماء نے فرمایا کہ شیخ اور مرید کا تعلق ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے صحابہ اکرام اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، کہ صحابہ اکرام کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ محبت تھی، یہ محبت تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان پہ نگاہ پڑتی تھی، اور وہ جس کو دنیا کہتی تھی کہ جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم، اور یہ قوم جو ہے یہ بہترین ترین قوم بن گئی۔ چنانچہ علامہ اقبال نے فرمایا وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نظر ہوتی، اور کیونکہ محبت لے کے آتے، اخلاص لے کے آتے، محبت کا جذبہ لے کے آتے، اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دیتے۔ تو کوئی بھی مرید اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں شیخ کی محبت نہ ہو، خدمت کا جذبہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے میری زندگی بھر کی عبادت لے لیں، اور تین راتیں جو اللہ کے نبی کی خدمت غار ثور میں کی تھیں وہ مجھے دے دیں، تو یہ سودا میرے لیے فائدے کا سودا ہوگا۔ چنانچہ اس امت میں مشائخ جو ہیں وہ خدمت اور محبت کے ذریعے سے، خدمت اور محبت کے ذریعے سے مشائخ جو ہیں ان کا فیض ملتا ہے۔ یہ راستہ ہی محبت کا ہے، جتنی محبت ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، محبت نہیں ہوگی تو بالکل ایسا لگے گا کہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو اگر اس محبت میں کمی آتی ہے تو سمجھ لیں فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ اس لیے مرید کے لیے یہ ضروری کہ وہ اپنے دل میں اس محبت کو زندہ رکھے، اپنے آپ کو شیخ سے ممتاز نہ کرے، مرید کان بنے اور شیخ زبان بنے۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ مشائخ سے بیعت تو ہو گئے مگر اب بیعت ہونے کے بعد بھی کان نہیں بنتے زبان ہی بنتے ہیں، اپنے تبصرے، اپنے اوپینینز بہت ہی غور اور بہت ہی زیادہ دل جمعی کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ نہیں، مرید جھک کے رہے، جن کو واقعی اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت اور بادشاہت دی تھی وہ بھی مشائخ کے سامنے جھکتے تھے۔ چنانچہ تیمور لنگ مسلمانوں کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کی قبر کے اوپر لکھا ہے امیر تیمور، تیمور امیر، تیمور امیر عالم۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ جتنی بھی نون ورلڈ تھی نا، جانی مانی دنیا تھی، اس تمام دنیا کے یہ فاتح تھے۔ تو امیر تیمور فاتح عالم، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ان کی قبر کے پاس گئے، آزاد ریاستیں سوویت یونین کی جو ہیں اس میں اس کی قبر ہے۔ ہم آتے ہیں کہ اس کی قبر پہ گئے تو بڑا عجیب واقعہ ہم نے دیکھا، कि जहां तैमूर की कब्र थी, जहां सर था उसका, वहीं पे एक और कब्र थी और बिल्कुल उसके पैर वहां लग रहे थे आगे वाली कब्र की। फरमाते हैं बड़े हैरान हुए कि अमीर तैमूर की कब्र के बिल्कुल साथ लगी हुई कब्र, यानी उसके सर पे दूसरी, आगे उसके आगे वाली कब्र के पैर थे, ये कौन है? तो वहां जो कब्र के ऊपर जो आदमी, जो बंदा रखवाली करता था, उसने कहा कि ये अमीर तैमूर की शेख की कब्र है, कि ये जो फातह आलम है उसने कहा कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरी कब्र को मेरे शेख के कदमों में बनाया जाए। तो जो वाकई फातह थे, ताकतवर थे, वो भी अपने आप को झुकाते थे। कि उसूल यही है कि ये जो फैज मिलेगा ये झुकने से मिलेगा। मन तवाज़ा लिल्लाही रफ़ाहुल्लाह, इसने आजजी इख्तियार की, अल्लाह ताला उसको उठाते हैं। जो बेपरवाही करेगा ना कि नहीं जी कोई बात नहीं, खैर है, क्या हुआ, तो जितनी उसमें अदब होगी उसके बकदर जो है वो फैज पाएगा। तो नाचे औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, इस उम्मत के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग हुआ करते थे। औरंगजेब आलमगीर मुगल बादशाह भी थे, नेक बादशाह थे। उन्होंने ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा कि हजरत दिल तो चाहता है कि आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपसे फैज हासिल करूं, मगर यहाँ बादशाहत के इतने सारे मामलात हैं कि मैं आ नहीं सकता। अगर आप तशरीफ ले आए तो बड़ी सआदत होगी, कुछ वक्त यहाँ गुजार लें। बड़ी ही आजिज़ाना रिक्वेस्ट भेजी। तो हज़रत ने फरमाया कि मेरे बेटे हैं, इनको भेजता हूँ, इन्होंने ये पूरा सलूक तय किया हुआ है, इनसे वही फ़ायदा होगा जो मुझसे फ़ायदा होगा। तो उनके बेटे हज़रत ख्वाजा सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भेजा। तो औरंगजेब आलमगीर मुगल बादशाह उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे, और ये आए इनकी तरबियत के लिए। तो ये बादशाह वक्त जो थे, हजरत के उठने से पहले तहज्जुद के वक्त उठते, उनके लिए पानी गरम करते और पानी लेके तहज्जुद पे खड़े होते कि जैसे ही हजरत उठेंगे तो वुजू उनको मैं करवाऊंगा। तो जो बादशाह थे उनको भी इस रूल का पता था कि झुकेंगे तो फायदा होगा। तो जब तक झुकना नहीं होगा तब तक उठना नहीं होगा। तो इस रास्ते में झुकना बड़ा जरूरी है। तो हमारे अकाबरीन जो थे वो झुकते थे। हारून रशीद मुसलमानों का नेक बादशाह गुजरा है, किताबों में लिखा है कि नेकी इतनी जरूर थी कि हर रात 100 रकत नफल पढ़ने का मामूल था। तो वाकई बड़ा नेक बादशाह था। बच्चे थोड़े बड़े हुए तो बादशाह ने सोचा कि बच्चों को इल्म और अदब सिखाना चाहिए, कहाँ भेजूँ? उस वक्त जहन में आया कि सबसे बड़े आलिम बुज़ुर्ग जो है वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो दोनों बच्चों को लेके इमाम साहब के मदरसे पे पहुँच गए और इमाम साहब से गुजारिश की कि हज़रत ये मेरे दोनों बेटे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उनको अदब सिखाएँ, इल्म सिखाएँ। हज़रत ने फरमाया बहुत अच्छा, छोड़ दो हमारे पास, इंशाल्लाह जो हो सकेगा करेंगे। बादशाह ने दोनों शहजादों को इमाम साहब के पास छोड़ दिया और वापस चले गए। चंद महीने गुजरे तो बादशाह ने सोचा कि मैं जाके देखूं तो सही बच्चे किस हाल में है। तो वापस इमाम साहब के मदरसे में गए। मदरसे में गए तो देखा कि इमाम साहब वुजू फरमा रहे हैं और बादशाह का जो बेटा है वो पानी डाल के वुजू करवा रहा है। तो बादशाह खड़ा हुआ सारा मंजर देख रहा था और खड़े रह के इंतज़ार किया कि इमाम साहब वज़ू मुकम्मल कर लें। इमाम साहब ने वज़ू मुकम्मल किया تو بادشاہ آگے بڑھے اور سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا کہ امام صاحب، میں نے تو بچوں کو اس لیے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ آپ ان کو ادب سکھاتے. تو امام صاحب نے کہا کہ ادب ہی تو ہے کہ وقت کا شہزادہ ہے، میں وضو کر رہا ہوں، یہ پانی ڈال رہا ہے. تو بادشاہ نے آگے سے کہا کہ حضرت، ادب تو میں جب سمجھتا کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہوتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیروں کو مل رہا ہوتا. تو وقت کے بادشاہوں نے بھی فیض حاصل کرنے کی نیت سے قدر کی، محبت کی، جھکایا اپنے آپ کو. تو جو مشائق کے سامنے ممتاز بنے گا، اونچا ہونے کی کوشش کرے گا، یا کسی طرح سے اپنے آپ کو الگ معلوم کروانے کی کوشش کرے گا، وہ فیض سے محروم رہے گا. تو جو آداب ہیں ان آداب کو پورا کرنا ضروری ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کبھی کبھی جو آداب ہیں اگر اس کے خلاف شیخ ہی کہتے ہیں کہ جی اوپر کرسی پہ بیٹھ جاؤ تو نہ مانے بات کہ نہیں 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 ہم نہیں بیٹھ سکتے. مجھے ایک حکم شیخ نے دے دیا تو پھر وہ کرے اس کو پورا. ہمارے حضرت خواجہ خلفی غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ کسی کے یہاں دعوت ہوئی، تو جو میزبان تھا وہ مجھے مسجد سے اپنے گھر لے جا رہا تھا. اب وہ کہے کہ جی شیخ کے آگے تو نہیں چلنا، شیخ کے پیچھے چلنا ہے. اب وہ پیچھے چلے اور حضرت آگے چلیں، اور پھر کسی موڑ پہ جا کے رک جائیں کہ اب وہ پوچھیں جی کدھر مڑنا ہے، سیدھے کہ الٹے ہاتھ پہ. حضرت فرمائیں بھائی تم آگے چلو، کیا ہوا، کوئی بات نہیں، اگر پیچھے نہ چلو آگے چل جاؤ، کوئی اس میں حرج نہیں. وہ کہے نہیں حضرت، آپ میرے شیخ ہیں، میں کیسے آگے چل سکتا. پھر حضرت آگے چلیں، آگے پھر موڑ آئے تو پھر وہاں پہ کھڑے، ہاں بھائی اب بتاؤ کدھر مڑنا ہے. پھر وہ کہے ہاں حضرت اس طرف مڑنا ہے. تو حضرت نے پھر کہا کہ بھائی آگے چل لو، کوئی بات. اب تیسری مرتبہ پھر جب ایسے ہوا نا، تو حضرت نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا کہ اب تو مجھے بتا کہ تو میرا پیر ہے یا میں تیرا پیر ہوں. تو یہ ضروری ہے کہ ادب اپنی جگہ، مگر شیخ اگر کسی کام کا حکم فرماتے ہیں تو پھر شیخ کی بات ماننی بھی ضروری ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عاجزی میں بندہ شیخ کی بھی بات نہ مانے. تو تین چار آداب ایسے کہ جن کی رعایت کر لی تو سمجھ لیں 60-75% آداب کور ہو گئے. تاہم ان آداب کو پڑھتے رہنا چاہیے. اس عاجز نے جتنی مرتبہ اپنی زندگی میں یہ آداب پڑھے اتنی مرتبہ فائدہ ہوا. اب بھی جب کبھی پڑھنے کا اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو واقعی فائدہ ہوتا ہے اور اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے. تو مشائق کے آداب جو ہیں ان کو ہم پورا کر ہی نہیں سکتے، سچی بات ہے، اس کا حق ادا کر نہیں سکتے. کہ ہم دنیا کے ظاہری بادشاہوں کو بادشاہ سمجھتے ہیں، بھی اللہ والے جو ہیں یہ اصل میں بادشاہ ہیں. تو ایک ادب یہ ہے کہ شیخ کی ظاہری حشمت کو نہ دیکھا جائے، ظاہری حیثیت کو نہ دیکھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، شیخ کے سامنے انسان اپنے آپ کو جھکا کے رکھے. ایک تیسرا ادب جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے شیخ کو اپنے لیے سب سے زیادہ انفع سمجھے. انفع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فائدہ مند ہے، زیادہ فائدہ مند ہے. تو مرید یہی سمجھے کہ جو میرے شیخ ہیں میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ ان سے ہی ہوگا. یوں گمان رکھے گا تو گمان کا فائدہ ہوگا، یہ گمان نہیں ہوگا تو پھر فائدہ بھی نہیں ہوگا. اگر بندہ بیٹھے بیٹھے یہی سوچتا رہے کہ جی دوسرے مشائق بہت بہتر ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. اور سچی بات یہ ہے کہ مرید کے لیے اس کا شیخ ہی سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. چنانچہ مشائخ نے اس کی مثال بیان کی کہ ایک آدمی ہوتا ہے نا، ایک بچہ اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی ماں جو ہے وہ دوسری عورتوں سے شاید عقل میں بھی کم ہوگی، تعلیم میں بھی کم ہوگی، ذہانت میں بھی کم ہوگی، مگر اس بچے کے لیے وہی ماں سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، وہ دوسری ماں اس کے لیے وہ فائدہ مند بن ہی نہیں سکتی۔ جو جذباتی لگاؤ اس ماں کو اپنے بچے سے ہوگا، وہ کوئی اور ماں کو نہیں ہوگا، کسی اور عورت کو ہو نہیں سکتا۔ تو اسی طرح مرید کے لیے بھی سب سے زیادہ فائدہ مند اس کا شیخ ہی ہے۔ تو مرید جب تک یہ گمان نہیں کرے گا کہ میرے لیے میرے شیخ ہی سب سے زیادہ انفع ہے، تب تک یہ فیض کا دروازہ کھلتا کوئی نہیں ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تین پیر بھائی تھے، ہم تین لوگ تھے، ہم تینوں ایک ہی شیخ سے بیعت تھے، یعنی ہم تینوں حضرت خواجہ واقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کا اپنے شیخ کے بارے میں مختلف گمان تھا۔ ہم میں سے ایک کا خیال یہ تھا کہ میرے شیخ کامل تو ہیں مگر کسی اور کو کامل بنا نہیں سکتے۔ فرمایا جو دوسرا تھا اس کا گمان یہ تھا کہ میرے شیخ کامل تو ہیں مگر صاحب ارشاد نہیں ہے، کوئی بڑی دعا دار تقریریں نہیں کرتے، اور واقعی حضرت بہت ہی کم گو تھے۔ تو اس کا گمان یہ تھا کہ یہ صاحب ارشاد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایک میرا گمان اپنے شیخ کے بارے میں تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر اس دنیا میں کسی کو بہترین شیخ ملا ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، اس کے بعد اگر کسی کو بہترین شیخ ملا ہے تو وہ مجھے ملا ہے۔ فرمایا کہ میرے اس گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دین کے تجدید کے کام کے لیے چن لیا۔ تو جتنا بہترین گمان ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے گمان بہتر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کا انتقال ہو گیا، بڑا ہی پریشان ہوا کہ کشتی بیچ سمندر میں اور کشتی چلانے والا اس دنیا سے چلے گیا۔ فرماتے ہیں بڑے ہی آنسو نکلتے، بڑا ہی غم ہوتا، جہاں کہیں بھی جاتا کہ کسی سے بیعت کروں دل جو ہے وہ مانتا ہی نہیں، وہ محبت آتی نہیں جو اپنے شیخ کے لیے تھی۔ بہت سارے استخارے کرنے کے بعد، بہت ڈھونڈنے کے بعد، آخر کو وہ ذہن میں آیا کہ جی جو چکوال میں بزرگ ہیں ان سے بیعت کرتا ہوں۔ تو چکوال میں خواجہ غلام حبیب صاحب بزرگ ایک مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیسے آئے ہو؟ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جی اب یتیم ہو گیا ہوں تو اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ بیعت فرما لیجیے۔ تو انہوں نے پوچھا پہلے بھی مجھ سے کوئی ملاقات تمہاری رہی ہے؟ فرمایا ہاں، آج سے 10 سال پہلے مسکین پور شریف کے اجتماع میں آپ کا بیان سنا تھا، 10 سال پہلے۔ تو حضرت نے پوچھ لیا کہ کس ٹاپک پہ میں نے بیان کیا تھا، کیا بیان تھا؟ وہ 10 سال پہلے کا بیان ہمارے حضرت نے سنا اور فرمایا کہ حضرت وہ جو بیان تھا، اس بیان کی جو شروع کی آیتیں پڑھی وہ اسی طرح منو ان پڑھ دی، جو خطبہ پڑھا وہ بھی منو ان پڑھ دیا، اور جو باقی بیان تھا اس کے بھی مین پوائنٹس منو ان بیان کر دیے، حتیٰ کہ حضرت غلام حبیب صاحب تو حیران ہو گئے کہ اللہ کے بندے 10 سال پہلے کا بیان آپ کو اتنی اچھی طرح سے یاد ہے؟ اتنے غور سے جب بیان سنا اور اتنا تعلق تھا تو 10 سال میں کوئی تعلق ہی نہیں رکھا، 10 سال میں آپ کبھی آئے نہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ جی میرے شیخ اس وقت زندہ تھے اور مجھے سب سے زیادہ فائدہ میرے اپنے شیخ سے ہی ہوتا تھا، کسی اور طرف نظر ہی نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح ہے، جس کا ذہن ایسا ہوگا وہ سب سے زیادہ تیزی سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو اس لیے تین بڑے بڑے آداب ہیں موٹے موٹے، ان کی اگر پیروی کر لی تو سمجھ لیں کافی سارے آداب جو ہیں وہ آ گئے۔ ایک کے شیخ کی ظاہری حشمت کو نہ دیکھا جائے، ظاہری حیثیت کو نہ دیکھا جائے، دوسرا کہ شیخ کے ساتھ محبت کا تعلق، شیخ کے سامنے عاجزی رہے، دب کے رہے بندہ، اور تیسرا یہ کہ انسان اپنے شیخ کو اپنے لیے سب سے زیادہ انفع سمجھے۔ جب ان چیزوں کی پابندی ہوگی تو پھر انسان بے ادبی سے بچے گا، اور اس نسبت کا حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ایک آخری بات سنا کے یہ عاجز اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ تھے، بڑے قوی التوجہ بزرگ تھے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تہجد کے وقت اپنے تمام مریدوں کی طرف توجہ کرتا، اور کئی مرتبہ وہ توجہ واپس مجھے آتی اور کہتی کہ فلاں دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کئی مرتبہ یہ لوگوں کے دلوں میں جاتی اور لوگوں کے دلوں کو اللہ سے قریب کرتی، اور کئی سخت دل ایسے ہوتے کہ وہاں سے ٹکرا کے آتی اور مجھے آواز آتی کہ اس دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تو وہیں پر آرام کیا، سو گئے۔ خواب میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، ان کے ساتھ ان کے دو خلفاء تھے، دونوں خلفاء بہت ہی حضرت سے محبت کرنے والے، وہ بھی چلے گئے ساتھ۔ اور خواب کے اندر حضرت مجدد الثانی نے ان کو کہا کہ یہ جو تمہارے دو خلیفہ آئے ہیں ان کو کہیں وہ تمہارے یہاں پہ رہ جائیں میرے پاس، تم نے آگے اگر سفر پہ جانا ہے اور کمٹمنٹس ہیں تو چلے جاؤ۔ یہ خواب میں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ دوسرے دن صبح آنکھ کھلی تو دونوں خلفاء کو بلایا کہ جی رات کو حضرت کی زیارت ہوئی ہے۔ خواب میں حضرت نے فرمایا ہے کہ بھائی تم دونوں اگر یہاں رہ جاؤ، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو یہاں چھوڑ دو اور تم بے شک چلے جاؤ، تو واقعی میں نے جانا ہے، آگے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں پروگرام کے۔ تو وہ دونوں جو تھے انہوں نے آگے سے پوچھا کہ حضرت کیا یہ آپ کا حکم ہے کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں، یا آپ کا مشورہ ہے کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں؟ حضرت نے فرمایا حکم تو نہیں ہے، بس جو پیغام مجھے ملا ہے وہ پیغام آپ تک بتا رہا ہوں کہ حضرت نے خواب میں یہ فرمایا کہ تم دونوں یہاں چند دن اور ٹھہر جاؤ۔ تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا، تو آگے سے وہ جو خلفاء تھے انہوں نے جواب دیا کہ حضرت آپ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جائیں، ہمارے مجدد تو آپ ہی ہیں، کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، ہمارے مجدد آپ ہی ہیں۔ تو جب اس طرح کا والہانہ تعلق ہوتا ہے تو پھر فیض کا دروازے کھلتے ہیں، ورنہ سالوں گزر جائیں گے، جہاں پہلے دن تھے وہیں آخری دن رہیں گے۔ اس لیے یہ راستہ جو ہے یہ محبت سے طے ہوتا ہے، اور محبت جو ہے وہ جتنا ادب بڑھے گا اتنی محبت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ادب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ अमल की अपने एहसास क्या है, वजूद नदामत के पास क्या है। अमल की अपने एहसास क्या है, वजूद नदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। बशीर कहिए नजीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, बशीर कहिए नजीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں،
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم ادب سے خالی ہیں، میرے مالک ہمارے دلوں میں ادب پیدا فرما، اے اللہ ہم اصلاح کے طلبگار ہیں، میرے مالک ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما، اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اللہ ہمارے انگ انگ میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ یہ رمضان کی راتیں یہ اللہ سے وصل کی راتیں ہیں، میرے مالک ان راتوں میں ہمیں بھی عبادت کی توفیق عطا فرما، اللہ ان راتوں میں ہمیں بھی اپنی محبت کی چاشنی نصیب فرما، اے اللہ ان راتوں کے ذریعے سے ہمیں بھی اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے، میرے مالک ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو انہیں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ یہ تہجد گزاری کب نصیب ہوگی، اے اللہ کب ہم ایسے بنیں گے کہ راتوں کو آپ کو خوش کرنے والے بن جائیں، اے اللہ آپ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ آپ کے مقربین میں بن جائیں، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے مقربین کے جاگنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس وقت میں جاگتے ہوئے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، میرے مالک ہمیں اس سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں بھی راتوں کی عبادت کی لذت نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت کی لذت نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ جو بھی گناہ کیے میرے مالک اس مغفرت کے عشرے میں ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا ہر ہر رات میں لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کے فیصلے ہونے ہیں، اے اللہ ہم عاجز مسکینوں کی بھی مغفرت کے فیصلے فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.